الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آپ کی اس مسجد میں غالباً تیسری مرتبہ مجھے حاضری کا موقع ملا ہے اور آج خطاب جمعہ میں جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ ہے تنظیم اسلامی کی دعوت. استاد محترم بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جماعت باقاعدہ طور پر 1975 میں قائم فرمائی اور وہی اس کی مؤسس ہیں, اس کی بنیاد ڈالنے والے, اس کو قائم کرنے والے اور وہی اس کے بانی ہیں. اور اس موضوع پر ان کا اپنا خطاب بلکہ کئی خطابات موجود ہیں, چنانچہ اسی کے حوالے سے میں کچھ گزارشات مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا جو دستیاب وقت ہے. البتہ جو ہمارے ساتھی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو سننا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو تنظیم اسلامی کی دعوت, خود یہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب کتابچے کی شکل میں موجود ہے. مزید برآں ہمارے ہاں یہ خطاب جمعہ میں اسی طرح تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام دروس قرآن کے حلقوں میں, اسی طریقے پر ہمارے مختلف تربیتی کورسز میں, اجتماعات میں گاہے بگاہے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر کلام ہوتا ہے. وہ مختلف پہلو کیا ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ دین کا اصل مخاطب وہ فرد ہے. اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی, پیغمبروں کو بھیجا, شریعت عطا فرمائی, دین اسلام عطا فرمایا, اس کا اصل موضوع فرد ہے, میں اور آپ. البتہ اس فرد سے اللہ رب العالمین نے کچھ تقاضے کیے ہیں, وہ تقاضے انفرادی سطح پر بھی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی ہیں, اور اس کے لیے اللہ نے اپنا دین مکمل کر کے عطا فرمایا اور اس کی تکمیل کا اعلان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. اس تعلق سے ہماری کچھ انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں, جن کو اگر تین جملوں میں کہا جائے تو خود اللہ کا بندہ بننا, دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے. ان فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اصل مسئلہ آخرت کی کامیابی کا, وہ ہمیں کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ میسر آ سکے گی. البتہ ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے اکیلے اکیلے بندہ محنت کرے تو کافی نہیں, بلکہ اجتماعیت اختیار کر کے اپنی ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے. تو اجتماعیت اختیار کرنا یہ بھی ایک لازمی تقاضا ہے. پھر یہ کہ اجتماعیت کو قائم کرنے کا جو طریقہ کتاب و سنت سے ملتا ہے, امت کی 14 صدیوں کی تاریخ سے ملتا ہے, وہ بیعت کا طریقہ ہے. اور پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا, جو اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں, اس جد و جہد کو کرنے کے لیے بھی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لینے کی کوشش کرنا. اور ہاں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں کفار مشرکین سے سابقہ پیش آیا اور وہاں حضور علیہ السلام نے 23 برس کی انقلابی جد و جہد فرمائی جس میں قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ بھی آیا اور اللہ کا دین زمین پر سربلند ہوگا۔ آج ہمیں بھی دین کے غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، مگر ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں نے ہی یہ محنت کرنی ہے، اور کچھ ان لوگوں کے خلاف جو بہرحال مسلمان ہیں مگر نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس تناظر میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے طریق کار کے آخری مرحلے میں کچھ فرق واقع ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک رائے ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نقطے ہیں یا موضوعات ہیں جن کو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر شارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً مختلف موضوعات کے طور پر بیان کیا، خواب و دینی فرائض کا جامع تصور ہو، دین کا جامع تصور ہو، اجتماعیت اور بیعت کی اہمیت ہو، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب ہو، یہ مختلف موضوعات میں بھی اس کو بیان فرماتے رہے، اور ہر ہر موضوع پر کتابچے موجود ہیں، آڈیو لیکچرز موجود ہیں، ویڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں، اور کبھی ان سارے موضوعات کو ایک جامع انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا اور اس کو عنوان دیا تنظیم اسلامی کی دعوت، اور وہی ہے جس کے خلاصے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مزید بنا کے تفصیل معلوم کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب کا بہرحال چھپا ہوا ہمارے یہاں موجود ہے، تنظیم اسلامی کی دعوت، جو انشاءاللہ تعالی آپ کو میسر آ سکے گا۔ اب میں اسی ترتیب میں کم و بیش کچھ مختصر انداز سے بات کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اس زمین پر ایک ایسی حقیقت جس کو مسلمان اور کافر دونوں تسلیم کرتے ہیں وہ موت کی حقیقت ہے۔ اسی لیے قلعہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ایک حصہ، اور یہ حصہ 3 مرتبہ قرآن میں آیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کی حقیقت ایسی ہے کہ کافر بھی تسلیم کرتا ہے، اللہ کے انکار کرنے والے ایتھیسٹ معاذ اللہ ملحد قسم کے لوگ آج بھی زمین پر موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسی اگریڈ اپان ریالٹی، ایسی مشترکہ طور پر مانے جانے والی حقیقت، وہ موت کی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم میں سے ہر ایک خود یہ دیکھے اس نے کل کی کیا تیاری کر رکھی۔ وہ کل ویسے تو قیامت ہے جب ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ایک تو وہ کل ہے، لیکن میری اور آپ کی کل آج بھی آ سکتی ہے۔ روایت میں آیا نا کہ من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ اب وہ کہاں آسمان کو پھٹتا ہوا، زمین کو شق ہوتا ہوا، سمندر کو ابلتا ہوا، قبر کو یہی اور معاملات کو دیکھے، قبر سے اس سے بھی اٹھنا ہے، لیکن اور جو علامات قیامت کی یا واقعات اس وقت کے بیان ہوئے ہیں وہ کہاں دیکھے گا جس کی آج موت واقع ہو جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ حشر میں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے تم سے ہر ایک یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کے مسئلے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، بجلی کا بحران ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تب تک مسئلے جب تک میں اور آپ 2 فٹ اوپر ہیں۔ جیسے ہی 2 فٹ نیچے جائیں گے، جانا ہے نا بھائی، جب 2 فٹ نیچے گئے ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی تعلیم یہی بتاتی ہے تمہارا اصل مسئلہ دنیا کا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کامیابی یہاں کی کوئی کامیابی نہیں، یہاں کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ، وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ اصل وہ جیتے گا جو وہاں جیتے گا، اصل وہ ہارے گا جو وہاں ہارے گا۔ دنیا عمل کا موقع ہے، آخرت جزا کا موقع ہے۔ کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ. اس مسئلے کے تعلق سے اب دین کی رہنمائی کیا ہے؟ اللہ نے یہ دین عطا فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور شروع سے وہی اسلام اللہ کی نگاہوں میں دین چلا آ رہا ہے. قرآن میں کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین تو اللہ کے ہاں وہ فقط اسلام ہے. سادہ ترجمہ کریں تو نظام، نظام زندگی، سسٹم آف لائف، یہ جس بندے کو اللہ نے زمین پر بھیجا اس بندے کو اصل مسئلہ بتائے گا تمہارا آخرت کا ہے، اور دنیا میں رہنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، کیا سسٹم آف لائف ہونا چاہیے، کیا نظام حیات ہونا چاہیے، وہ اللہ کہتا ہے اس کے ہاں فقط اسلام ہی قابل قبول ہے. اور میں نے ابتدا میں جملہ کیا تھا کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے. اللہ نے جو دین پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمایا اصلا وہ اس فرد کی رہنمائی کے لیے ہے کہ یہ فرد اس طور پر زندگی بسر کرے کہ اپنا اصل مسئلہ حل کر لے، اپنی اصل زندگی آخرت کی فکر کر لے اور وہاں کی اصل کامیابی کو حاصل کر لے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی وہاں کی ہے. اب میں چار اور آیات اس دین کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ کر ایک مختصر نتیجہ رکھنا چاہوں گا. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ہے کیٹیگوریکل دوٹو انداز میں اللہ کا فیصلہ. دنیا والوں کے جو عزم ہوں، دنیا والوں کے جو نظام ہوں، دنیا والوں کے جو بھی سسٹمز ہوں، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ کے ہاں قابل قبول سسٹم آف لائف، نظام زندگی و فقط اسلام ہے. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورة المائدہ کے بالکل شروع میں مشہور آیت جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر تسلیم کر لیا. یہ اعلان آخری رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ہوا. دین چلا تو آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، تکمیل کا اعلان نبی اکرم علیہ السلام پر ہوا. یہ آپ کی شان کا بیان بھی، آپ کی عظمت کا بیان بھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مکمل کر کے دیا اور نعمت کے طور پر دیا ہے. یہ دین نعمت ہے، زحمت نہیں. ایک آج ہم وہ زمین و آسمان یہ نظارے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے مسلمان شریعت کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں. معاملہ ان کو سود کا حکم عجیب لگ رہا ہے جس کی ممانعت شریعت نے دی ہے، ان کو پردے کا حکم عجیب لگ رہا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کو وہ معاشرت جو مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے ممانعت کرتا ہے شریعت کا حکم، وہ معاشرت ان کو پسند نہیں آ رہی. تو آج ہم دور دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ زحمت نہیں ہے، اللہ نے نعمت کے طور پر دین دیا. اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے اسلام کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا. ایک تصور انگریزی کے لفظ ریلیجن کا ہے جس کا ہم لوگ عام طور پر ترجمہ مذہب کر دیتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل بحث میں نہیں جانا. انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے جس کا ہم لوگ عام طور پر ترجمہ مذہب کر دیتے ہیں، اور وہ جو مغرب سے آیا جس کو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وہ جملے ہماری زبانوں پر بھی زبان زد عام ہیں کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسٹیٹ افیئرس، اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. یہ ادھر کا تصور ہے. اللہ اسلام کو ایز اے ریلیجن جو کہ فقط انفرادی زندگی تک محدود ہے پسند نہیں فرماتا، اللہ اسلام کو ایز اے دین پسند فرماتا ہے. انگریزی والا ریلیجن بائی ڈیفالٹ وہ ہے ہی محدود فقط انفرادی زندگی تک، وہ ان کا ہوگا. اللہ نے جو عطا کیا، اللہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا. اور دین کا بہتر ترجمہ اردو میں نظام اور انگریزی میں سسٹم، یعنی سسٹم آف لائف بنتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے مکمل کر کے دیا، یعنی انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی ہے. پھر پھر قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، نظر نہیں آ رہا، اللہ فرما رہا ہے کھلا دشمن ہے، ان کی نقطہ جگہ تفصیل کا موقع نہیں۔ آیت کریمہ میں کیا آیا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ حصہ لیا کچھ حصہ چھوڑ دیا، ایمان تو تم لے آئے لیکن نماز کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی کر لی مگر سود نہیں چھوڑا جا رہا، زکات بالکل صحیح درست ادا ہو رہی ہے لیکن حرام نہیں چھوڑا جا رہا، نفل نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے لیکن پردے کے احکامات کی دھجیاں بھی پھیری جا رہی ہیں، جی نفل روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے مگر حقوق و لباس پامال کیے جا رہے ہیں، مسجد خوب عالی شان بنائی جا رہی ہیں مگر یہ زمین جو اللہ کی ہے اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی، سود کا نظام جاری رکھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے علی الاعلان جنگ کی جا رہی ہے۔ یہ جو بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ ہے، یہ تقسیم کا معاملہ ہے، یہ ڈویژن کا معاملہ ہے، کچھ لوگ کو چھوڑ دو کا معاملہ ہے، پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے، اللہ کے احکام قبول نہیں۔ اس آیت میں تو فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، گویا پورے کے پورے اسلام پر عمل کے لیے محنت اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ شاید کہیں سخت بات ہے، اپنی مرضی کی پیروی ہو رہی، نماز کا حکم آسان لگا تو لے لیا، سود کا چھوڑنے کا حکم بھی تو اللہ کا ہے، مشکل لگا تو اس پر عمل نہیں کیا، تو مرضی کی پیروی ہو رہی ہے کہ اللہ کی پیروی ہو رہی ہے، تلخ بات ہے مگر حق بات ہے، تو کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ اگر پورے اسلام پر عمل کی کوشش نہیں ہو رہی تو یہ شیطان کے راستے پر چل پڑنے کا معاملہ ہے۔ اور اگلی آیت اسی تسلسل میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ پس منظر میں یہود کا طرز عمل ہے، وہ تورات کو کتاب الہی مانتے تھے مگر کوئی حکم لیا کوئی چھوڑ دیا، ایک پر عمل کیا ایک پر عمل نہیں کیا، تو کیا تم کتاب اس کے احکام کا ایک حصہ لیتے ہو دوسرا چھوڑ دیتے ہو، کچھ پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جو تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے کہ کچھ لے اور کچھ نہ لے، کچھ احکام پر عمل ہو کچھ احکام کو چھوڑ دے، تو یہ تقسیم اللہ کے قابل قبول نہیں، یہ جزوی اسلام اللہ کے قابل قبول نہیں، اس کی تو سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا، فَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ میں نے ترتیب سے 5 آیات آپ کے سامنے رکھی جن کا حاصل اللہ کے ہاں دین فقط اسلام قابل قبول، نمبر 2 اسلام کے سوا کے اور دین اللہ کے قابل قبول نہیں، نمبر 3 اللہ نے یہ دین مکمل فرما کر عطا کیا، نمبر 4 اللہ فرماتا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور نمبر 5 اللہ فرماتا ہے کہ کچھ مانو کچھ نہ مانو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، تو یہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ 2 باتیں سب میں نے آپ کے سامنے رکھی، اصل مسئلہ میرا اور آپ کا آخرت، اور اللہ نے دین فرد کے لیے عطا کیا ہے، کیونکہ افراد کا مجموعہ ساتھ ہی رہے گا تو اجتماعی احکام بھی آئیں گے، لیکن دین کا اصل اول مخاطب کون ہے؟ فرد ہے، انڈیویجول۔ پھر ہم نے یہ سمجھا دوسری بات کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ مکمل ذات حیات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی کوشش کرو، ہم جس دین اسلام کو مانتے ہیں یہ انگریزی والا ریلیجن نہیں، یہ فقط کچھ عقیدوں اور کچھ اعمال کا مجموعہ نہیں، یہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لیے کامل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ 2 نقطے ابھی ہماری گفتگو کے مکمل۔ تیسرا نقطہ، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، احکام کی تفصیل میں بھی جایا جا سکتا ہے، اگر اس کو ہم سمک کریں سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی میری دینی ذمہ داریاں دینی فرائض کیا ہیں؟ 3 جملوں میں جیسے کہ اشارہ ہوا، نمبر 1 خود اللہ کا بندہ بننا، نمبر 2 دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس کے لیے دلائل ابھی آ جائیں گے آپ کے میرے سامنے۔ تو خود بندہ بننا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر تین بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. پہلی بات اللہ کا بندہ بننا، بہت مشہور آیت ہے قرآن کی، سورہ فاتحہ کی تو ہر آیت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ہم دہراتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی دہراتے ہیں. کون سے الفاظ ہیں جی؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ہاں اگر قرآن سے پوچھیں ایک لفظ میں اللہ نے کیوں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ایک لفظ میں عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن فرماتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت مشہور شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر یہ بندگی نہ کی تو کل اللہ کی شرمندگی ہوگی، نہ اللہ کا نہ جو ہے وہ ناکامی ہو جائے. تو کل کا مسئلہ اصل مسئلہ، کل کا مسئلہ اصل مسئلہ، کل کی شرمندگی اور ناکامی سے بچنے کے لیے مقصد حیات کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ ایک لفظ میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس عبادت کو کھولے تو بہت تفصیل ہو جائے گی. اہل علم نے اس کے دو موٹے موٹے اجزاء بیان فرمائے، غایت الحب مع غایت الخضوع، حد درجے کی محبت کو اللہ کے ساتھ اور اس کی کلی اور کامل اطاعت کی کوشش کی جائے، حد درجے محبت کے ساتھ اللہ کی کامل اطاعت کی کوشش کرنا، یہ ہے عبادت. ویسے اس کے مفاہیم میں تفصیل بھی ہے، بچھ جانا، جھکا دینا اپنے آپ کو، لیکن شرعی طور پر مفہوم کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دینا. یہ جو دو باتیں ہیں، شدید درجے محبت اور کامل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا، دو بڑے پیارے مقامات قرآن کے. سورہ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت، سب سے بڑھ کر محبت اس کے لیے اللہ کے لیے. یہ عنصر آج ہمارے یہاں بہت مفقود نظر آتا ہے، اللہ سے محبت. وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، ماں کیا کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، میں اپنی ماں کے بطن میں تھا تب سے میری حاجات کو پورا کر رہا ہے، ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بہرحال شدید محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے. اور وہ جو سورہ انعام کے آخر میں آیت نمبر 162 قربانی کی دعا کے موقع پر بھی ہم پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو بہرحال عبادت ہے انتہائی درجے محبت اللہ سے اور اس کی کلی کامل اطاعت کرنا. اور اگر کلمے کو بھی ذہن میں لے آئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کامل عبادت کے لیے نمونہ کہاں سے آئے گا، عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو تو شب و روز کے معمولات عبادت بنتے جائیں گے. ہاں ایک تفصیل اس میں یہ ہے، کچھ اعمال وہ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، براہ راست عبادت کے اعمال ہوتے ہیں، نماز ہے، پھر نماز کے ارکان میں رکوع ہے، سجود ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، حالانکہ روزہ میں ہے بندہ جی، نفل رکھتا ہے، فرض رکھتا ہے، یہ تو ڈائریکٹلی عبادت کے اعمال ہیں. اور زندگی کے بہت سارے امور ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو سامنے رکھیں گے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن کر عبادت کا درجہ اختیار کرتے چلے جائیں. اس میں حقوق و لباس کو شامل کریں، معاملات کو شامل کریں، لین دین کو شامل کریں، اخلاقیات کو شامل کریں، ساری زندگی کور ہوتی چلی جائے گی. ایک غلط فہمی ہمارے یہ ہے کہ ہم نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تک عبادت کے تصور کو محدود کر دیا، حالانکہ یہ تو بڑی بڑی عبادات ہیں، یہ ارکان اسلام پلرز آف اسلام پورے دین کی عمارت ان پر قائم ہونی. البتہ نماز غفلت سے نکال کر ہر چند گھنٹوں بعد لا کر کھڑا کرتی ہے، اقرار کرواتی مالک کی یوم الدین تمہارا اصل مسئلہ آخرت کا ہے، ایاک نعبد، اوقات یاد دلاتی تم کیا ہو، بندے ہو. وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، بندے کا پتر بن کے رہے، ہاں جی ایسے کہتے ہیں، تو بندے ہو، بندے بن کر رہو. نماز کے بعد بھی کیا بننا ہے، بندہ بن. نماز اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے، زکات مال کی محبت نکالتی ہے، ورنہ مال معبود بن جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق. روزہ کیا ہے؟ میری مرضی نہیں. آج کل تو یہ نعرہ ہے نا, میرا جسم استغفر اللہ. میری مرضی کہاں سے؟ جب کلمہ پڑھ دیا تو میں نے تو اپنے آپ کو پابند کر دیا. مرضی میری نہیں, جسم کس کا ہے؟ اللہ کا. مرضی کس کی؟ مال کس کا ہے؟ تو مرضی کس کی؟ یہ صلاحیت کس کی تھی؟ اللہ نے. تو مرضی کس کی؟ اللہ. روزہ اس کی مشکل آتا ہے, بھوک لگ رہی ہے نہیں لگا سکتا, ہاں کیوں؟ ابھی اللہ نے منع کر دیا, ایسا ہی ہے نا. اور حج کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رشتے ناطے کاروبار نوکری تعلقات سب کچھ چھوڑ کر دیوانہ بن کر بندہ اللہ کے گھر کی طرف نکل جاتے, دوسرے پہ چادرے پہ جاتے. یہ کیا ہے؟ اس کے خاطر سب کچھ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار. یہ عبادات پوری زندگی میں عبادت کے لیے, یہ بڑی بڑی عبادات پوری زندگی میں عبادت کے لیے ہمیں تیار کرتی ہیں. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر آ کر دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ نہیں, میں اس معاشرے میں اکیلا تھوڑے رہ رہا ہوں, میں معاشرے میں مل جل کر لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں. اسی لیے انسان کو انگریزی میں, معاف کیجیے گا, وہ سوشل اینیمل کہہ دیا جاتا ہے. مراد یہ کہ وہ اکیلا رہ نہیں سکتا بےچارا. تو اب میرے اس گرد بھی تو لوگ ہیں, اور اللہ میرا بھی سکرب ہے, اور اللہ کی عبادت ہم سب نے کرنی اور دل سے سوچتا. فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد, سب کو ترجمہ معلوم ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بھائی جب نقل پڑھتے ہیں اکیلے تب اعبدو پڑھتے ہیں, نعبدو پڑھتے ہیں, تب بھی نعبدو. معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت اکیلے اکیلے نہیں کرنی, سب نے مل کر کرنی. واضح ہے, یہ تو سادہ سی دلیل ہے. اصل دلیل یہ نہیں, اصل دلیل یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی ختم نبوت کے بعد رسالت جاری, پہنچایا جانے والا کام جاری ہے, ذمہ داری ہماری ہے. چنانچہ اس امت کو یوں کھڑا کیا گیا, قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے, اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. ایک بڑا دلچسپ یہاں پر نقطہ ہے, قرآن میں عام طور پر ایمان کا بیان پہلے آتا ہے, عمل کا بیان بعد میں. آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. یہ خیر امت والی آیت کی ترتیب دیکھیں, عمل پہلے ایمان بعد میں. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے, اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. کیا مطلب؟ تم محض کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ, جس میں خیر امت والی کہاں سے بات آ گئی؟ جب نوح علیہ السلام زمین پر موجود تھے, 70-80 افراد نے ان کا کلمہ پڑھا, تو وہ بھی تو ایمان والے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ 11-12 لوگ ایمان لائے ہیں اول اول, وہ بھی کلمہ پڑھ کر ایمان والے تھے نا. تو تم اگر کلمہ پڑھ کر بیٹھے رہو تو اس میں کمر کی بات کیا ہے؟ آج سمجھ آ رہی؟ خیر امت تب بنو گے جب پیغمبر والا کام کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ختم نبوت ہو گئی, رسالت والا پہلو, پہنچایا جانے والا پہلو, پیغام کو بڑھایا جانے والا پہلو باقی ہے. یہ کرو گے تو, یہ کرو گے تو تمہاری جو فضیلت, کس قدر فضیلت ہے, یہی فضیلت کم ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا عمل, یہ دین کی بات کو پھیلانے کا عمل, یہ دین کی بات کو پہنچانے کا عمل, اللہ نے پہلے اس کے لیے کم و بیش 1,25,000 انبیاء کو چنا. اور اب اللہ فرماتا ہے, دل کے گانے سے سنیے, اب اللہ فرماتا ہے وَجْتَبَاكُمْ, اے محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اب تمہیں چنا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہوگی؟ اللہ یقین عطا فرمائے. یہ آپ کی میری دوسری ذمہ داری کہ اب اس دین کی دعوت کو جسے ہم نے قبول کیا, وہ یہ دین ہمیں سمجھ آیا, اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہے. امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو یہ کام کرے. معاف کیجیے گا بھائی, ہم کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھے رہے, جمعے کی 2 رکعت پر کوئی مطمئن, کوئی 5 رکعت نمازیں ادا کرنے کے بعد مطمئن, یہ امتی والا طرز عمل نہیں. امتی وہ امتی کہلائے گا جو امت والے کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو. یہ آپ کا میرا دوسرا فریضہ, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ عبادت تو مجھے اللہ کی کرنی, مگر میں اکیلا اس معاشرے میں تھوڑے ہی رہتا ہوں, میرا گھر بھی ہے, ماحول ہے, معاشرہ, نظام ریاست ہے. اب مجھے ہم خیال لوگ چاہیے, انگریزی میں سمجھ آتی بات ہم کہتے ہیں فیوریبل ماحول چاہیے مجھے. تو فیوریبل ماحول ہوگا تو میرے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوگا, اس لیے بھی کام کرنا ہے. لیکن بڑی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ختم نبوت ہو گئی، ان کی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کے افراد اور امتیوں کے کاندھوں پر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات، اللہ کی عبادت کرنی کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. تو 24 گھنٹوں میں تو آپ کی میری مارکیٹ بھی شامل ہے، 24 گھنٹوں میں بازار بھی شامل ہے، 24 گھنٹوں میں عدالت بھی شامل ہے، 24 گھنٹوں میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، 24 گھنٹوں کے اندر معیشت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے بھی تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے نا جی. آج ہماری عدالتوں میں 1860 کا قانون بھی چل رہا ہے، 1872 کا قانون بھی چل رہا ہے، اس میں کئی باتیں ایسی شریعت کے خلاف بھی شامل ہیں، ٹیکنیکل تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن ہیں. آج ہماری معیشت کے اندر جوا بھی موجود ہے، آج ہماری معیشت کے اندر سٹا بھی موجود ہے، آج ہماری معیشت کے اندر سود بھی موجود ہے، اللہ اس کے خلاف جنگ بھی چل رہی ہے، لیکن ہے. تو کیا اللہ کی عبادت مکمل ہے؟ اور ہم پڑھا ہے پہلے، کچھ مانو کچھ نہ مانو، کچھ لو کچھ نہ لو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں. تو عبادت کی تکمیل کے لیے اب اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ کو بڑا مان کر، معبود مان کر، اس کے احکام پر عمل کرانا ہماری ذمہ داری ہے. جب تمام معاملات زندگی میں انفرادی و اجتماعی جب اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا تب پورے اسلام میں داخل ہوں گے نا، تب عبادت مکمل ہو سکے گی نا. اب اللہ کا دین تقاضا کرتا ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. رسولوں کو اگر بھیجا، قرآن کہتا ہوں کبھی مشن یہ تھا، سورہ حدید آیت 25 میں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قسط یعنی انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے. خیر کی چند اچھی باتیں فقط پیغمبروں نے نہیں کی، اللہ کہتا ہے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی پیدا کیا، فی بعض شدید سے جنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے، جن ظالموں کے مفادات ظالمانہ نظام کے ساتھ جڑے ہوں ان سے پیغمبروں نے جنگ بھی کی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں، وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے، لیکن اللہ والوں کی جنگ خواہشات کے لیے نہیں ہوتی، مال و دولت کے لیے نہیں ہوتی، وہ ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے. یہ پیغمبروں کا تمام کا مشن تھا، یہی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن. 3 مرتبہ قرآن نے کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین حق، دین حق، دین اسلام دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں. یہ مشن محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف حضور نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، حضور نے تلوار بھی اٹھائی، 259 صحابہ کی جانیں اللہ کے راہ میں پیش کی. حضور کا اپنا خون اکتھر جو پوری کائنات میں مبارک ترین ہے، وہ طائف کی گلیوں میں بہا، وہ احد کے میدان میں بہا، اور اللہ رب العالمین نے بہنے دیا. بتائے کیوں؟ مجھ جیسا کوئی نہ ہنگار کر کھڑا ہو کے کوئی یہ نہ کہے جی بڑے مشکل ہے دین کے لیے کام کرنا. حضور کی جان سے بڑھ کر کسی کی جان عزیز ہو سکتی؟ حضور کے خون سے بڑھ کر کسی کا خون مبارک ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کبیر ہے، اللہ مٹا کر رکھ دیتا طائف والوں کو، مکے والوں کو، اللہ نے بہنے دیا ہے تاکہ امت بہانہ نہ بنا، کیونکہ امت نے کام کرنا ہے، اور اللہ نے رسول کو رول ماڈل ہونا ہمارے سامنے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. 23 برس حضور نے محنت کی، تب قرآن کہتا ہے جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، اور فتح مکہ ہوتی ہے. اب قرآن کہتا ہے ورائیت الناس یدخلون فی دین کا نظارہ فی دین اللہ افواج، اب لوگ اللہ کے دین میں آئے ہیں. پہلے دین کس کا؟ سرداروں کا تھا. پہلے سسٹم کس کا؟ سرداروں کا تھا. پہلے نظام کس کا؟ سرداروں کا تھا. اب دین کس کا؟ اللہ کا ہے. بدر کے بعد ہوا ہے، احد کے بعد ہوا ہے، احزاب کے بعد ہوا ہے، یہ سارے مراحل محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ. یہ حضور کا معاملہ ہو گیا، اب یہ کام ہمارے ذمے، اور رسولوں کے ذمے پہلے تھا، اب ختم نبوت کے بعد ہمارے ذمے. قرآن سورہ شورا آیت نمبر 13 میں 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرماتا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کے شرع لکم اے مسلمانوں تمہیں وہی حکم دیا جا رہا ہے ان پانچ رسولوں کو جو حکم عطا ہوا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو. آج یہ اقامت دین کی جد و جہد، یہ نفاذ دین کی جد و جہد، یہ غلبہ دین کی جد و جہد، یہ اللہ کی زمین پر اس کے عطا کردہ دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد ہمارے بندوں پر ہے، اور عبادت کی تکمیل کے لیے بھی کرنا ضروری ہے. اور جو عدل کی بات آئی، اب قرآن ہمیں کہتا ہے، پہلے حضور سے کہلوایا، سورہ شورا آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا، اب مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، اور حضور نے صرف عدل کے واعظ نہیں کیے، عدل قائم اور نافذ کر کے دکھایا. اگر بالفرض محال فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو بالفرض ہاتھ کاٹنے کا حکم، یاد رکھو پچھلی قومی کیوں تباہ ہوئی، بڑا جرم کرتا چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا کرتا تو سزا دیتے تھے، یہ مردہ قوموں کی علامت ہوتی. اور آج ہم اس زمین پر یہ مردہ ہونے والی قوموں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور میں سڑک پہ ذرا سی نافرمانی کرے تو چالان ہوتا ہے نا، اور جس نے اربوں کی چوٹ لگائی اس قوم کو، اربوں کے ڈاکے مارے، آرام سے عیاشی کر رہے ہیں، یہ مردہ قوموں کی علامت. خیر، حضور نے عدل قائم کیا، آج ہم پر ذمہ داری. سورہ نساء آیت نمبر 135، سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کا ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. الفاظ کی تھوڑی ترتیب میں فرق بھی ہے، ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر اور عدل کے قائم کرنے والے بن کر. بھائی یہ ہمارے فرائض ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، تاکہ اگر دین غالب و قائم ہو جائے تو ہماری عبادت مکمل ہو سکے، اور اگر اس محنت کے دوران مجھے اور آپ کو موت آ جائے، جو ابھی بھی آ سکتی، تو میں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کروں، مالک جہاں میرے بس میں تھا میں نے تیری بندگی پوری کی، اور جہاں میرے اختیار میں ہی تھا وہاں میں نے کوشش کی، امید اللہ کے سرخرو ہو جائیں، یہ کرنا ضروری ہے. اللہ مجھے رات کو توفیق عطا فرمائے. یہ گفتگو کا تیسرا حصہ ہوا، ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. چوتھا نقطہ یہ ہے، یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، اکیلے میں نوافل بہت اچھا پڑھ لوں گا انشاءاللہ، کچھ خیر کے کام بھی کر لوں گا، ہو سکتا ہے میں اچھا داعی بھی بن جاؤں، اچھا مقرر بھی بن جاؤں، اسکالر بھی بن جاؤں، ممکن ہے، لیکن خاص طور پر غلبہ دین کی جد و جہد اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی. دو رسول موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. قوم نے کہا فذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، سورہ مائدہ میں، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو نہیں آئے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے. جماعت نہیں میسر آئی، غلبہ دین کا کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں موجود. اس کے برعکس محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، بدر کا موقع، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پر قیاس نہ کیجیے گا، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. آپ حکم دیجیے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ آپ کو ہماری ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. وہ جانثار صحابہ، انہوں نے جانیں پیش کی ہیں، کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا میدان، حضرت مسلم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان، 70 صحابہ کے لاش اللہ کے رسول نے دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، مسلم آپ کے بخیال سے کیجیے گا، اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. وہ جماعت ملی تو کام ہوا ہے، اللہ کا دین غالب ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے ہوا، آج بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن عالم ظاہر میں ایمان والوں کو جڑ کر مل کر یہ محنت کرنی. اس کے لیے سورۃ العصر تلاوت کی گئی، والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان واقعتا خسارے ہیں، اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اور تاکید کے کئی اسلوب عربی اسلوب کے آ چکے ہیں، یقیناً واقعتا سارے کے سارے انسان خسارے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، کافی نہیں، وعامل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کافی نہیں، وتواصوا بالحق، آؤ جڑو ملو جماع کے اختیار، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، کافی نہیں، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یہ مل جل کر کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ، اس کے اور بھی بہت سے دلائل قرآن حکیم اور احادیث کی مبارکہ سے پیش کیے جا سکتے ہیں. ہم تو اشارہ کر رہے ہیں، خلاصتاً بات سامنے آ رہی ہے. تو اکیلے نیک بننا کافی نہیں بھائی، ملو جڑو اور مل کر حق کی نصیحت کرو. حق یہ بھی کہ پڑوسی نے دوسرے کا نقصان کیا، چلو بھائی اس کا نقصان بھرو، تمہیں کیوں زیادتی کی، یہ بھی حق ہے. لیکن سب سے بڑا حق کیا ہے؟ بلکہ الحق ذات و اللہ کی ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ کی ذات الحق ہے اور سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار لوگ ناراض ہو جائیں گے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، ہے نا؟ کبھی سوچا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اللہ ہمیں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. لوگوں کی پرسٹیج کا معاملہ ہے، لوگوں کے ریپوٹیشن کا معاملہ ہے، لوگوں کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے. اللہ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام سے کہلواتا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ اکبر، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے لیے کسی وقار کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کا کسی کو خیال نہیں؟ یہ ناراض ہو گیا، وہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو جائے تو خیال ہی نہیں. گھر میں گلاس ٹوٹے غصہ آتا ہے، بیٹا ذرا سینہ تان کر بات کرے تو میری عزت اندر سے مجھے کہتی ڈانٹ اس کو، تو بات سے چیز کر بات کرتا ہے، اپنی عزت کا خیال ہے. گلاس ٹوٹے غصہ آ رہا ہے، بیٹا پوچھ رہے غصہ آ رہا ہے، اسمارٹ فون توڑ دے تو زیادہ غصہ آئے گا نا. اور اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، غصہ آتا نہیں، چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے. کدھر ہے غیرت؟ کدھر ہے ہمیں وقار؟ اپنا وقار بندوں کا، اللہ کے لیے کوئی وقار نہیں. سوچے ذرا، اللہ اکبر. تو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، تو اس کو خالق بھی مانا ہے، رازق بھی مانا ہے، رب بھی مانا ہے، حاکم بھی مانو. ان الحکم الا للہ، تین مرتبہ وہ کہتا ہے کہ حکم کا اختیار اللہ کے لیے. اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، تو یہ اجتماعیت کے بغیر تو گزارا نہیں. نماز فرض ہے نا، وضو کے بغیر ہو سکتی؟ وضو کے بغیر نماز میں کھڑے ہو سکتے؟ نہیں. تو جیسے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے، اس کے لیے جماعت شرط ہے، اکیلے ہوئی نہیں. اب فقہا نے اصول بیان فرما دیا، مقدمۃ الواجب واجبۃ. کسی شے کو، ایک فرض کو ادا کرنا ہے تو اس سے پہلے جو شرط ہے، جو پری ریکوزٹ ہے، جو پری کنڈیشن ہے، وہ بھی لازم ہے. بس فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ نماز کی شرائط ہیں. سمجھانے کے لیے نا، کچھ نماز شروع کرنے سے پہلے تو وہ شرائط ہو گئی، اور کچھ نماز کے اندر وہ اس کے فرائض ہو گئے. بات ایک ہی ہے کہ نماز بھی ضروری اور نماز کے لیے وضو بھی ضروری، دین کی غلبے کی جد و جہد کرنا بھی ضروری اور اس کے لیے جماعت بھی ضروری. ایک سوال، اس کا مختصر جواب، وہ جماعت کیسے بنے گی؟ اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے، سنت سے معلوم ہوتا ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے معلوم ہوتا ہے، حضرت حسین کی سنت سے معلوم ہوتا ہے، ماضی قریب کی تحریک کے شہیدین کے بزرگوں کی سنت سے معلوم ہوتا ہے. 14 صدیوں سے امت کو جماعت بنانے کا جو طریقہ عطا ہوا ہے، وہ بیعت سمع و طاعت کا ہے. ایک امیر ہو، اس کی سنو اور اس کی مانو، اور اجتماعیت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. وقت کیونکہ کم ہے، اس حوالے سے تفصیل میں نہیں جا رہا، کچھ کتابوں کا حوالہ میں آخر میں مزید آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. تو جماعت بیعت کی بنیاد پر، یہ طریقہ قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، احادیث سے، خلفائے راشدین سے، اور امت کی 14 صدیوں کی تاریخ سے میسر آیا کہ بیعت سمع و طاعت کی بنیاد پر، ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک منظم انداز میں غلبہ دین کی جد و جہد کی جائے. دھیری دھاری جماعت جو ہے وہ دین کے غلبے کی جد و جہد نہیں کر سکتی. اب آخری نقطہ اس زمن میں، اور وہ سب سے مشکل نقطہ ہے، بحث طلب بھی ہے، بھائی دین کو غالب کیسے کیا جائے؟ بہت صحیح سوال ہے. تو ایک سادہ جواب تو ہے، نماز کا طریقہ کہاں سے لیا؟ رسول اللہ علیہ السلام سے. قرآن کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اور حضور نے خود فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی روایت، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز قائم کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، دین کو قائم کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا. سورہ شورا کی آیت 13 کا حوالہ آیا، نماز کا طریقہ امام الانبیاء سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کو غالب کرنے کی جد و جہد پہلی مرتبہ ہو رہی، حضور نے کی ہے، تو طریقہ بھی وہیں سے لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے بہت تفصیلی 11 خطبات جمعہ استاد محترم ڈاکٹر سارن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 80 کی دہائی کے شروع میں دیے تھے، وہ آڈیو کی شکل میں موجود ہیں اور کتابی شکل میں بھی موجود ہیں، وہ ہے تفصیلی، مگر جن کو ذوق ہو وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں، سماعت کر لیں۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے 2.5 گھنٹے میں اس کو بیان فرمایا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے کیسے دین کو غالب کیا، یہ ہے فقہ السیرہ، یہ ہے یعنی میتھڈالوجی رسول اللہ علیہ السلام کی کیا تھی، سیرت کا ایک مطالعہ کہ ایسے ایسے ہوا، مگر سیرت کا ریولوشن کے حوالے سے، انقلابی پہلو کے حوالے سے مطالعہ کہ حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا، اس کو استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس میں بھی ان باتوں کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ 6 مراحل انہوں نے بیان فرمائے، اگر 2 حصوں میں ان کو تقسیم کریں تو 2 حصے کیا بنتے ہیں، ایک انقلابی جماعت کی تیاری اور ایک نظام باطل کے خلاف اقدام، یہ 2 بڑے بڑے فیزز ہیں، مکی دور اور مدنی دور، درمیان میں ہجرت بھی آئی یقیناً۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں 4 کام مسلسل حضور نے کی، دعوت قرآن کے ذریعے، انقلابی دعوت توحید کی، جو دعوت قبول کرے ان کو منظم کرنا، ایک جماعت بنانا، اور ان کی تربیت کرنا، اللہ والا بنانا، اللہ کا کام کرنا ہے نا، اس سیاسی معاملات سے تو نہیں ڈالنا نا، جہاں ہارس ٹریڈنگ کیسے ہوتی وہ سکھایا جائے، استغفر اللہ، اللہ والا کام کرنے تو اللہ والے پروڈیوس کرنے، اور جب تک جماعت تربیت سے نہ گزرے، باطل کی طرف سے جو مخالفت ریٹیلیشن آئے اس کو جھیلا اور برداشت کیا جائے، اس کو صبر محض کہا جاتا ہے۔ مکے کے 13 برس مستقل یہ 4 کام ہوئے اور ایک انقلابی جماعت تیار ہوئی، کوئی جنگ کا قتال کا معاملہ نہ ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے حالات کیسے ہوئے، حضور نے ہجرت فرمائی، مدنی دور کا آغاز ہوا، قتال کی اجازت آئی، قتال کا حکم آیا، بدر سے پہلے حضور نے اقدام کی، 8 مہمات روانہ کر کے اور نظام باطل کو چھیڑا ہے، رحلت الشتائی والصیف، جو ان کی تجارت چلتی تھی اس پر حضور نے روک لگائی، اور اس کے نتیجے میں قتال کا مرحلہ باقاعدہ بدر سے شروع ہوا اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اللہ کا دین غالب ہو گیا یہ اقدام، اور پھر حضور کے دور میں ہوا مسلح تصادم کا معاملہ۔ یہ 6 مراحل جو حوالے 2 آپ کو دیے گئے، اس میں استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان فرمائے۔ ایک نقطہ سمجھ لینے کا یہ کہ آج ہم نے بھی دین کا کام کرنا ہے تو ہم وہی طریقہ لیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا، ایک اس فرق کے ساتھ کہ حضور نے دعوت دی، ہم بھی دعوت دیں، کوئی فرق نہیں، قرآن سے بھی ہم بھی قرآن سے دعوت دیں گے، حضور کی سیرت کو بھی بیان کریں گے، لوگوں کو جوڑیں گے، جمع کریں گے، جماعت بنائیں گے، یہ آج بھی کام ہوگا، حضور نے بھی کیا، تربیت کی جائے گی، اللہ والا بنانے کی کوشش کی جائے گی، حضور نے کیا، ہم بھی کیا کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک یہ جماعت اتنی مضبوط نہیں کہ نظام کو چیلنج کر سکے، تو اگر کوئی مشقت جھیلنا پڑے تو جھیلو، کو ریٹیلیشن آئے تو برداشت کرو، بھاری اور بڑی بات ہے مگر بیان تو کرنی، اللہ اس کی ہمت ہو جائے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر نظام باطل کو حضور نے چیلنج کیا، آج بھی کیا جائے گا، لیکن فرق کیا ہو گیا، حضور کے سامنے تو مشرکین تھے، حضور کو قتال کی بھی اجازت تھی اور قتال کا حکم بھی آ گیا۔ آج جس معاشرے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہاں سارے مسلمان رہتے ہیں، حکمران بھی مسلمان، افواج بھی مسلمان، ریاست کی مشینری کو چلانے والے لوگ بھی مسلمان، تو بہرحال یہاں وہ دو بدو جنگ کا معاملہ تو بنتا نہیں، وہ قروج کے مسائل، ٹیکنیکل بحثوں کو کہاں نے بیان فرمایا، اس کا یہ موقع نہیں۔ تو استاد محترم ڈاکٹر سعد صاحب نے بھی بیان فرمایا، اور میں 1-2 حوالے بھی دے کر بات مکمل کروں گا انشاءاللہ، کہ فی زمانہ وہ قتال کے حوالے سے شرائط تو پوری نہیں ہوتی، مسلمان معاشروں میں کام کرنا ہے تو ہاں، ہم وقت کے جو بھی ذمہ دار، ان کے سامنے ایک منظم پرامن تحریک کو لے کر کھڑے ہوں، شریعت کے احکام کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر، منکرات کا خاتمہ و احکام کا نفاذ ہو، ہو وہ منظم تحریک، وہ 2 دن کا وہ دھرنے والا تصور نہ ہو کہ رات کو میں آئی فون چارج کرنے کے لیے گھر چلا جاؤں، صبح ناشتہ کر کے واپس آ جاؤں، یہ ہمارے ذہن میں نہیں، وہ تو پھر ڈو اینڈ ڈائی والی بات، پرامن لیکن منظم تحریک جو شریعت کے احکام کا نفاذ، منکرات کے خاتمے کا مطالبہ لے کر کھڑی ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور جان دینے کے لیے تیار ہے، مومن کو تو شہادت چاہیے نا، لیکن لینے کا مرحلہ نہیں سکے، قتال کی شرائط مسلم معاشرے میں فی الوقت پوری نہیں ہوتی۔ یہ مزید تفصیل آپ کو وہاں پر ملے، یہ جو میں نے کہا اس کے لیے میں آپ کو ایک اور حوالہ دوں،
تو جس سال 2010 اپریل میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انہی دنوں میں مکتب دیوبند کے 250 اکابر علماء کا ایک اجلاس جامع شفیع لاہور میں ہوا، اور آپ کے گزرنے کے مشہور بڑے بزرگ ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، انشاءاللہ شام ان سے ملاقات بھی ہے، وہ بھی اس اجلاس میں تھے اور اجلاس کی کاروائی انہوں نے مفتی تقی اسمانی صاحب نے غالباً فائنل کی تھی. اس میں حاصل ہے کلام کیا تھا؟ اس پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے ملک شریعت کے نام پر لیا، شریعت یہاں پر نافذ نہیں. اس کے لیے ہمیں پرامن منظم غیر مسلح تحریک چلانی چاہیے، شریعت کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا چاہیے. الحمدللہ ڈاکٹر اسرار صاحب 30 سال سے باتیں بیان کر رہے تھے، 80-81 سے، 2010 میں انتقال ہوا، وہ دنیا سے جا رہے اور اکابر علماء مکتب دیوبند کے اسی بات پر ان کا اتفاق ہوا. ہم یہی بات 1981-82 سے کر رہے ہیں کہ بھائی پر امن منظم تحریک. باقی انتخابی سیاست میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، 70-72 سال میں کیا ملا آپ کے سامنے ہے. صرف دعوت تبلیغ سے حضور کے دور میں نہیں ہوا، آج کیسے ہو جائے گا؟ اس کے لیے بہرحال منظم تحریک کی شکل میں کھڑا ہونا ہوگا. اور وہ بلیٹ کا راستہ کہ ہم اسلحہ اٹھا لیں، یہ اس وقت فیزیبل اس لیے نہیں ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ شرائط پوری نہیں ہوتی، تو یہ اللہ والے جان دینے کے لیے تیار رہیں، جان لینے کی بات نہ کریں. یہ طریقہ کار ہی مناسب ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو بھارت اب میں گفتگو آخری منٹ مکمل کر رہا ہوں. آج تنظیم اسلامی کی دعوت اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے، دین کا جامع تصور، دینی فرائض کا تصور، ان کو ادا کرنے کے لیے جماعت ضروری، اس کے لیے بیعت سمتعات والی ضروری، اور طریقہ کار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انقلابی وہ مرحلہ کہ جب نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے تو منظم پر امن تحریک والا مدعا آپ کے سامنے رکھا گیا. اس موضوع پر تنظیم اسلامی کی دعوتی کتابچہ بھی موجود ہے، دینی فرائض کا فرائض دینی کا جامع تصور یہ کتابچہ بھی موجود ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب یہ کتابچہ بھی موجود ہے، اور اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت یہ کتابچہ بھی بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے. ان کتاب سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں مزید کھل کر سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ ہمارے دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے، تاکہ کل کا اصل مسئلہ حل ہو. اصل مسئلہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.